أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة سبا قرآن مجید کا 34 سورہ ہے آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس صفحے پر ابتدائی 7 آیتیں موجود ہیں فرسٹ 7 ورسز یہ مکی سورہ ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے اس کی کل 54 آیتیں ہیں 54 ورسز ان آل چونکہ اس میں ملک سبا کے باشندوں پر پروردگار عالم کے انعامات اور پھر ان لوگوں کے کفران نعمت کا ذکر موجود ہے لہذا اس سورہ کا نام سورہ سبا قرار پایا وہ آگے چل کر واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ آغاز میں سورہ سبا میں بسم اللہ کے فوراً بعد سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے بڑا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یہ ان سوروں میں ہے کہ جن کے آغاز میں ہمیں یہ لفظ نظر آتا ہے الحمد للہ جن میں سر فہرست سورہ فاتحہ ہے اور من جملہ سورہ سبا بھی ان میں شامل ہے الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہ جس کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یعنی سب چیزوں کی مالکیت پروردگار ہی کی ہے مالک وہ ہے سب اسی کا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لیے آخرت میں بھی تعریف اور حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسمانوں میں بھی زمین میں بھی سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی حمد اور اسی کی تعریف ہے تو ایک صفت تو اس کی یہ ہو گئی کہ تمام حمد اس کی ہے دوسری چیز جو یہاں پر الفاظ سمجھ میں آئی کہ اس کی مالکیت ہے اور تیسری چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کی اگلی صفت ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ کہ وہ حکیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور خبر رکھنے والا یَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اب زمین کے اندر جو جاتا ہے اس کے اندر مثلا بیج بھی جاتا ہے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو وہ پانی بھی جاتا ہے پھر جب مردوں کو دفنایا جاتا ہے تو مردے بھی زمین کے اندر جاتے ہیں وما یخرج منہا اور جو اس سے نکلتا ہے اور نکلے گا مثلا معدنیات اس سے باہر آتے ہیں مثلا وہ جو بیج ڈالا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں کونپل باہر آتی ہے جس کے نتیجے میں درخت باہر آتا ہے فصلیں لہلاتی ہیں اور پھر بالآخر جو زمین سے مردے بھی اٹھائے جائیں گے وما ينزل من السماء اور جو کچھ آسمان سے نیچے آتا ہے آسمان سے نیچے آنے والوں میں فرشتے بھی شامل ہیں پروردگار عالم کے احکام بھی شامل ہیں پروردگار عالم کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں ان کا بھی نزول ہی ہوا تو یہ تمام تر چیزیں پھر اس کے بعد آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ بھی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں وما يعرج فيها اور جو اس کی طرف بلند ہوتے ہیں انسان کے اعمال ہیں اچھے نیک اعمال وہ بھی اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ فرشتے جو نیچے آتے ہیں وہی اوپر بھی جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ رحیم بھی ہے اور وہ غفور بھی ہے یعنی رحم کرنے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے حمد بھی اسی کی ہے ملک بھی اسی کا ہے حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے علم بھی رکھتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے جو باہر نکل رہا ہے جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے وہ رحمت کرنے والا ہے اور وہ مغفرت کرنے والا ہے وقال الذین کفروا اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا کہتے ہیں لا تأتین الساعة کہ قیامت ہم تک نہیں آئے گی یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت آ جائے قل اے حبیب کہہ دیجئے بلا و ربی کیوں نہیں میرے رب کی قسم لتأتینکم یقیناً قیامت تم تک آئے گی عالم الغیب وہ عالم الغیب ہے جو غیب کا جاننے والا ہے یعنی اب اس کا صریح ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ہم تک قیامت نہیں آئے گی اے حبیب کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے تم تک یقیناً قیامت آئے گی یعنی یہ تو طے ہے یہ تو ہونے والا ہے اور پھر پروردگار عالم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض کچھ اوجھل نہیں ہے ذرہ برابر بھی اگر کچھ ہو آسمانوں میں اور یا زمین کے اندر، کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، پروردگار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی تمہیں حیرت کس بات پر ہو رہی ہے؟ اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ مردے جب زمین کے اندر چلے گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، چورا چورا ہو گئے، تو پھر ان کو واپس زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور قیامت کیسے برپا کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پروردگار عالم کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ اب وہ پیچھے جو بیان کیا گیا تھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب حکیم ہے تو ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے، تو صحیح وقت پر وہ یقیناً قیامت کو برپا کر دے گا، اور چونکہ اس کے پاس علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ کون سا ذرہ کس کا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے، کون سی چیز کس کے ساتھ مل گئی ہے، ان کو جدا کر کے واپس زندہ کرنا اس رب کے لیے کہ جو علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کچھ اوجھل نہیں ہے اس سے، چاہے وہ ذرہ برابر ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، کچھ بھی ہو۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس سے چھوٹا ہو یا اس سے بڑا ہو، یعنی ذرے سے بھی اگر چھوٹا ہے اور ذرے سے بڑا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے۔ یہ علم پروردگار کی ایک تعبیر ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیوں قیامت برپا ہوگی؟ اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان کو جو اجر ملنا ہے اس کے لیے میدان قیامت ضروری ہے۔ بہت سے نیکی کرنے والے ہیں جو دنیا کے اندر انعام نہیں پاتے، انعام کے بدلے انہیں اور زیادہ دنیا والے اذیت پہنچاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ یہ ظلم ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ بیچارہ ایمان لے آیا، جو عمل صالحہ اس نے انجام دیے اس کی وجہ سے۔ تو اب کیا میدان قیامت کے بغیر انصاف ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لہذا میدان قیامت ضروری ہے تاکہ عدالت لگے، سجے، اور وہاں پر ایمان لانے والے اور جو عمل صالحہ جنہوں نے کیے ہیں ان کو ان کی ان زحمتوں کا اجر دیا جا سکے۔ اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، یعنی عمدہ روزی بھی ان کے لیے ہے، یعنی اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی ہوگی تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں، ہماری نشانیوں میں، کہ معاجزین، کہ وہ ہم کو عاجز کر دیں، جو ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے اور سخت قسم کی دردناک سزا ہے۔ یعنی وہ ہمیں کیا شکست دیں گے، وہ ہیں کیا، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی اس ہٹ دھرمی اور ان کے اس کفر اور ان کی ان کوششوں کا نتیجہ انہی کے لیے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور وہ سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ کہ جن کو علم دیا گیا ہے، الذی انزل الیک، وہ دیکھتے ہیں اسے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق، وہ حق ہے، یعنی جو علم والا ہے۔ یہیں سے آپ دیکھیے اسلام اور قرآن اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اپنے ذہن کو وسعت دو، علم حاصل کرو، اپنے مشاہدات کو مہمیز دو، تاکہ تمہارے لیے واضح ہو سکے کہ یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ بالکل حق ہے اور اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت کرتی ہے اس راستے کی طرف کہ جو خدا عزیز و حمید کا راستہ ہے، یعنی صاحب عزت، زبردست، شکست ناپذیر اور قابل حمد اور قابل تعریف۔ تو اگر کسی کو علم عطا ہو جائے تو پھر اس کو اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا، بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اینگر کو، غصے کو، تعصب کو دور کرے، اپنی خواہشات نفسانی کی طرف نہ جائے۔ پیورلی اگر وہ میرٹ پر دیکھے گا تو اس کتاب کی زندگی کو، اس کتاب کے زندہ جاوید ہونے کو وہ پہچان لے گا، اور جب ایک مرتبہ کتاب کے زندہ جاوید ہونے کو پہچان لے گا، معجزہ پروردگار ہونے کو پہچان لے گا، رسول پر ایمان لے آئے گا، پورے دین اور پوری شریعت کو سمجھ لے گا اور مان لے گا۔ وقال الذين كفروا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، هل ندلكم على رجل، کہ ہم تمہیں بتائیں اس مرد کے بارے میں، ينبئكم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم كل ممزق، کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں واپس سے زندگی دی جائے گی، خلق جدید عطا کیا جائے گا، تمہیں ایک مرتبہ پھر پیدا کیا جائے گا۔ اب یہ آیت نمبر 7 پر یہ والا صفحہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پر تو صرف ظاہر ہے کہ ان کفر اختیار کرنے والوں کا اعتراض لکھا گیا ہے، لیکن یہ اعتراض بھی ابھی پورا نہیں ہوا۔ اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے. انشاءاللہ کل کی بحث میں اس پورے اعتراض کو ہم ریپیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد قرآن نے جو جواب دیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. کافی حد تک تو جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے, لیکن مزید بھی اس حوالے سے جو تبصرہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14 8-14. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا. ارشاد ہوا وقال الذین کفروا, اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, یعنی جنہوں نے انکار کو اختیار کیا. الندلکم علی رجل, کیا ہم تم کو بتائیں ایک ایسے مرد کے بارے میں, ینبئکم, جو تمہیں خبر دیتا ہے, اذا مزقتم کل ممزق, کہ جب تم بالکل چورا چورا ہو جاؤ گے تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, گل سڑ جائیں گی. انکم لفی خلق جدید, تو تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا, تمہیں ایک خلق جدید کا سامنا کرنا ہے. افترا علی اللہ کذبا, یہاں سے اس صفحے کی آیت شروع ہوتی ہے کہ کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے, ام بہی جنہ, یا یہ پاگل ہو گیا ہے. یعنی اب آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ انہوں نے اللہ پر افترا کی بات کر دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہرحال ان مشرکین میں وہ افراد تھے کہ جو اللہ کو مان رہے تھے, مگر اللہ کے ساتھ قیامت کے عقیدے کو ہضم کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا یا مشکل تھا, اور یا پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے مگر اللہ کو بڑے خدا کے طور پر قبول کرتے تھے, اور ساتھ میں قیامت کے عقیدے کے اوپر ان کا اعتراض تھا. اور وہ اس حد تک تھا کہ اگر کوئی قیامت کی بات کرے تو وہ اللہ پر اسے ایک افتراء مانتے تھے, اور کہنے والے کی عقل پر شک کرتے تھے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرت, بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, فی العذاب, وہ عذاب میں ہوں گے, وہ ضلال البعید, اور سر گمراہی میں ہوں گے. یعنی اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایک تو ان کا انجام بتا دیا کہ یہ افراد جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں, اور وہ گمراہی میں اور کھلی ہوئی اور بہت دور کی گہری گمراہی کے اندر, سخت گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے قیامت کے حوالے سے اپنی قدرت اور پہلے سے موجود نشانیوں کی طرف متوجہ کیا. ارشاد ہوتا ہے فلم یرو, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا, الا ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ان کے سامنے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں, من السماء والارض, آسمان اور زمین. یعنی یہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں, یہ زمین کو دیکھ رہے ہیں. پروردگار عالم جو آسمان کو خلق کر سکتا ہے, زمین کو خلق کر سکتا ہے, تو کیا پروردگار عالم کے لیے مردوں کو واپس زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے, ناممکن کام ہے؟ یہاں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم آسمان کو دیکھ رہے ہو, زمین کو بھی دیکھ رہے ہو. یہ آسمان کو دیکھنا صرف آسمان کو دیکھنا نہیں ہے, ساری ہیولی باڈیز جو انسان کی نگاہوں کے سامنے ہیں, چاند ہیں, ستارے ہیں, یہ تمام تر چیزیں انسان کے مشاہدے میں ہیں. کیا اس کے بعد بھی اسے خدا کی قدرت پر شک کرنا چاہیے؟ جب وہ زمین کو دیکھتا ہے تو زمین میں جاتے ہوئے بیج کو دیکھتا ہے, اگتے ہوئے گلے کو دیکھتا ہے, تو کیا پھر بھی اس کو اس بات پر شک کرنا چاہیے؟ وہ خدا جو مٹی میں ملنے کے بعد بیج سے کونپل اگاتا ہے اور درختوں کو کھڑا کر دیتا ہے, فصلوں کو لہلاتے ہوئے دکھلاتا ہے اور بارہا دکھلاتا ہے, کیا اس خدا کے بارے میں یہ سوال ہے کہ جب مٹی میں مل گئے ہم اور اس کے بعد ہماری ہڈیاں سرما ہو گئیں اور ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چورا ہو گئیں, پھر خدا واپس کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ہے وہ استدلال جو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. ان نشا, اگر ہم چاہیں, نقصف بہم الارض, تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں, اور نسقط علیہم کسفا من السماء, یا ان کے اوپر آسمان کو توڑ کر گرا دیں. یعنی اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گر جائے تو کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ؟ ہم نے جو اس وقت سروائیو کرنے کی ان کے اندر طاقت رکھی ہے وہ بھی ہم نے رکھی ہے, جب ان کو موت دینی ہوگی تو وہ موت بھی ہم دیں گے, اور اس کے بعد واپس زندہ کرنا ہوگا تو واپس زندہ بھی ہم کر دیں گے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، اس میں یقیناً نشانی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف لو لگانے والا ہو، یعنی وہ جو انر وائس ہے جو فطرت کی، اگر وہ اس کی طرف لبیک کہتا ہے، خدا سے لو لگاتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، تو پھر تو یقیناً وہ پروردگار عالم کی طرف لو لگائے گا، اور یہ تمام نشانیاں مل کر اس کے لیے دلیل بن جائیں گی آخرت پر یقین کرنے کے لیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے اسی انکار پر رہیں، اور آخرت کا یہ انکار انہیں عذاب کا مستحق بنائے گا، اور ان کی یہ سخت گمراہی اسی طریقے سے باقی رہے گی. آگے پروردگار عالم نے اپنے ماضی کے انبیاء کا حوالہ دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو معجزات تھے ان کی طرف متوجہ کیا ہے، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بلا شبہ عطا کی ہم نے داود کو فضیلت. یا جبالو اوبی معاہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کرو ان کے ساتھ اور پرندوں. یہاں پر اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ داؤد علیہ السلام کو ایک نمایاں فضیلت عطا کی گئی. وہ فضیلت جو داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اس کا پہلا رخ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. لہن داؤدی ویسے بھی بہت مشہور ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب پروردگار عالم کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ تسبیح پروردگار میں مصروف ہو جاتے تھے. والطیر، اور اسی طریقے سے پرندے، یعنی پرندے بھی مسخر تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی ہاتھوں میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اشارے پر. ممکن ہے کہ تسبیح میں بھی ساتھ میں ہوں اور دیگر کاموں کے لیے بھی. وہ النا لہ الحدیدہ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. تو یہ تین معجزات ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہوا. پہاڑوں کا ایکسٹرا آرڈنرلی، وہ نہیں کہ جو زبان حال سے فقط تسبیح ہوتی ہے، بلکہ ویسی تسبیح جیسے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر سنگریزوں نے تسبیح کی تھی، اس انداز کی تسبیح، پہاڑوں کی، پرندوں کا مسخر ہونا، اور پھر لوہے کا نرم ہونا. انعمل سابغاتن، کہ داؤد تم وسیع زرہیں تیار کرو، وہ جو زرہ جو سامان ہوتا ہے جنگ میں پہنا جاتا ہے اسے تیار کرو. وقدر فی السرد، اور کڑیوں کے جوڑنے میں تناسب کا خیال رکھو، یعنی اس کے اندر ایک پروپورشن ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ مختصر ہو جائیں، کہ ان کے درمیان ایک پراپر اسپیس نہ ہو. تو ایک تناسب ہونا چاہیے، ایک پروپورشن کا خیال رکھو کہ جس سے صحیح طرح سے زرہیں بن سکیں. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالحہ کو انجام دو. انی بما تعملون بصیر، یقیناً تم جو عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ظاہر کے جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے، ورثہ سلیمان و داؤدا دوسرے مقام پر آیا بھی ہے. تو یہاں پہ پہلے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ وہ خدا جو کرنا چاہے تو اس حد تک بھی کر سکتا ہے، کہ عام طور پہ تم پہاڑوں کو تسبیح خانی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو، مگر یہ بھی ہم نے کر دیا. عام طور پہ تم پرندوں کو اس طرح مسخر نہیں دیکھتے ہو اس خاص انداز میں، مگر وہ بھی ہم نے کر دیا. عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں لوہا نرم نہیں ہوتا. یہ قدرت پروردگار کے مختلف مظاہرے ہیں. بولے سلیمان الریحا، اور سلیمان کے قبضے میں ہم نے دیا ہوا کو. غدوہا شہرن و رواہا شہرن، ان کا صبح کا سفر ایک مہینے کا ہوتا تھا، شام کا سفر ایک مہینے کا ہوتا تھا. یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری مظاہرہ قدرت تھا پروردگار آدم کا. وہ ارسلنا لہو عین القطرے، اور ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا تانبے کا چشمہ. عام طور پر پانی کا چشمہ ہوتا ہے، تانبے کا چشمہ ایکسٹرا آرڈنری قدرت پروردگار کا مظاہرہ تھا. وہ من الجن، اور جنات میں سے، میں یعمل بین یدیہ باذن ربہ، جو ان کے سامنے ان کے لیے کام کرتے تھے اپنے رب کے اذن سے، یعنی جنوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. تو ایک ان کو بھی ایکسٹرا آرڈنری جو فضیلت ملی ہوا کے حوالے سے، دوسری تانبے کا چشمہ، تیسرا جنات کا ان کے لیے مسخر ہونا، جن کا یہاں پر ذکر ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو منحرف ہوتا ہے، یعنی وہ جنات میں سے اگر کوئی ہٹتا اپنے کام سے، اگر سرتابی کرتا، تو ہم اسے داغ دیتے تھے. نُزِغْهُمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آگ کے عذاب سے، یعنی اس کو پنش کرتے تھے تاکہ وہ کاموں کو صحیح طرح سے انجام دے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ ان کے لیے کام کرتے تھے جیسا سلیمان علیہ السلام چاہتے، یعنی یہ ان کے نوکر تھے. میں محاریبہ، محرابے بنانی ہیں تو محرابے بنوا دیں. وہ تماثیلا، اگر کوئی تصویریں بنوانی ہیں تو تصویریں بنوا دیں. وہ جفانن، بڑے بڑے پیالے بنوا دیے، کل جواب حوضوں کے جیسے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان بہت وسیع تھا. وہ قدور راسیات، اور گڑی ہوئی دیگیں. तो बड़े प्याले और बड़ी देगें जो गढ़ी हुई हों उनकी जरूरत ज़ाहिर किस लिए पड़ती है कि दस्तरखान वसी है, एक तो काम करने वाले, दूसरे अफराद बहुत ज्यादा हैं, इसके अलावा अगर मेहमान हैं तो उन लोगों के लिए खाना अगर बल्क में तैयार करना है तो इन तमाम तरह चीज़ों की जरूरत है, उसके लिए काम करने वालों की जरूरत है, तो टूल्स भी हैं और साथ साथ अफरादी कुव्वत भी, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी उनके पास मौजूद था अगर जिन्नात की सूरत में, और उसके अलावा इंसान तो होंगे ही। एमलू आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद शुक्र का मुजाहरा करो, यानी तुम्हारे अमल से जाहिर होना चाहिए कि तुम शुक्रगुजार बंदे हो, वह कलील मिन इबादी अश्शकूर, और मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। ऐसे के नेमत की कदरदानी करें, मुनइम को पहचाने कि नेमत देने वाला कौन है, दिल से उसका एहसास करें, जबान से इजहार करें और अमलन उस नेमत को वहां इस्तेमाल करें जहां खुदा इस्तेमाल होते हुए देखना चाहता है। अब उसके बाद जो वाकया छोटा सा यहां पर बयान हो रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का, वलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता, तो जब हमने उन पर मौत का हुक्म जारी कर दिया, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़, तो उनकी मौत के बारे में पता ही ना चल सका मगर एक दीमक के जरिए से, ताकुलु मिनसातहू, कि जिसने उनकी लाठी को चाट लिया, जो खा गई उनकी लाठी को। अब जाहिर है कि टर्माइट है, उसका तो अपना एक मिजाज है, अपना एक अंदाज है कि आहिस्ता आहिस्ता वो खोखला करती है, तो जब तक वो लाठी खोखली नहीं हुई और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे नहीं, पता ही नहीं चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत आ चुकी है। अब उसकी डिटेल्स बयान हुई है मुफस्सरीन के मुताबिक कि वो अपने आसा पर तकिया करके खड़े हुए, यानी सहारा लेकर, और उन्होंने जिन्नात से कहा कि जब तक मैं खड़ा रहूं तुम इस काम में मसरूफ रहना। जिन्नात उस काम में लग गए और यहां खड़े ही खड़े उनकी रूह कब्ज हो गई और वो उसी तरह खड़े रहे और जिन्नात सरगर्मी से मसरूफ अमल रहे, यहां तक कि इतनी मुद्दत गुजर गई कि उस असा में दीमक लगी और उस दीमक ने उस असा को खा लिया जिससे वो टेक लगाए हुए थे। वो असा टूटा तो उनका जिस्म जमीन पर गिरा और अब जिन्नात को एहसास हुआ कि ये तो मुद्दत हुई दुनिया से उठ गए और हम बेखबरी से बिला वजह इस काम में लगे रहे। ये खुलासा है मुफस्सरीन के बयान का। फलम्मा खर्रा, अब इबारत जो कुरान की है उसको भी जरा देख लीजिए, फलम्मा खर्रा, जब वो गिरे, तबय्यनत अल-जिन, और जिनों को तब ये पता चला, अन लौ कानु यअलमून अल-गैबा मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुबीन, अगर वो गैब जानते होते तो इस जिल्लत अमन सजा में इतने अरसे तक न रहते, यानी अगर हर पोशीदा चीज उनको पता चल जाती तो फिर जाहिर है कि उन्होंने उस काम को उसी वक्त तर्क कर देना है कि जब हमारा बॉस जो है यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका इंतकाल हो गया है तो अब फिलहाल काम को कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है। इससे भी ये बात समझ में आती है कि कोई जिन्नात के लिए ऐसा इल्म गैब मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान उनसे इस तरह से लॉ लगाने लगे और समझने लगे कि वो उसके लिए कोई गैब की कुंजी फराहम कर सकता है और पोशीदा बातों को उसके लिए वाजे कर सकता है, कि जैसा कि बहुत सारे अफराद का नजरिया था बल्कि शायद अब भी होगा, लेकिन कुरान मजीद इस हवाले से बहुत कैटेगोरिकली एक बात बयान कर रहा है। आयत नंबर 14 पर यह सफा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताकीद फरमा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم سورة مباركة سبا آيات نمبر 15 سے آيات نمبر 22 گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے قدرت کے مظاہروں کو بیان کرتے ہوئے ان معجزات کا ذکر کیا جو جناب داؤد علیہ السلام کو دیے گئے تھے اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلہ سبا کا ذکر ہے، یمن کا وہ قبیلہ کہ جس کے نام پر اس سورے کا نام سورہ سبا پڑا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد کان لسبأٍ فی مسکنہم آیا، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے مساکن میں یعنی ان کی بودوباش ان کے رہنے کی جگہ جہاں پر وہ لوگ آباد تھے نشانی تھی، جنتان یمین و شمالن، باغات تھے دائیں اور بائیں۔ اب یہ باغات کا ایک سلسلہ تھا جو ان کے دائیں اور بائیں یعنی علاقے کو پوری طریقے سے کور کیے ہوئے تھا اور طویل ایک اس کا رقبہ تھا میلوں پر پھیلا ہوا۔ قلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ تو خود پروردگار عالم کی عنایتیں ہیں کہ جو زبان حال سے یہ بول رہی ہوتی ہیں کہ اپنے رب کا رزق استعمال بھی کرو اور اس کو شکریہ ادا کرو، مگر یہاں پر یہ بھی قول ہے کہ انبیاء کو جو مبعوث کیا گیا تھا تو کسی نبی نے ان سے باقاعدہ یہ پروردگار عالم کا پیغام بھی پہنچایا کہ یہ تمام تر نعمتیں تمہارے پاس ہیں، قدردانی کرو کہ پروردگار نے تمہیں اتنے اچھے پرفضا ماحول کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے رب کا رزق بھی استعمال کرو اور ساتھ ہی ساتھ شکر پروردگار استعمال کرو۔ بلدتن طیبہ، پاک و پاکیزہ شہر ہے، وہ رب غفور اور پالنے والا خدا بھی وہ ہے کہ جو مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف تمہیں اتنا اچھا ماحول ملا ہوا ہے، بہت آئیڈیل کی کلائمیٹ ہے، ایک آئیڈیل لوکیشن ہے تمہاری، اور پھر اس کے بعد تمہارا پروردگار معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یعنی جو تم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں ان مطالبوں کو پورا کرتے چلے جاؤ، اپنی بندگی کا ثبوت دو، اور ذہن میں رکھو کہ تمہارا پروردگار اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو تمہیں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ آرزو، تو انہوں نے اعراض کیا۔ یہی جو قوموں کا حال ہو جاتا ہے کہ نعمتوں میں غرق ہونے کے بعد وہ منعم کو، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ وہ آرزو، تو انہوں نے روح گردانی کی۔ وہ ارسلنا علیہم سیل الارم، تو ہم نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا زور و شور کا، یعنی اس سیلاب نے پھر ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، برخچے اڑا کر رکھ دیے۔ فارسلنا علیہم سیل الارم، زور کا سیلاب ان تک پہنچا۔ وہ بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمت، اور ہم نے بدل دیا وہ جو باغات وہاں پر تھے، ان کو بدل دیا ایسے باغات سے کہ جن کے اندر بڑا بد مزہ پھل ہوا کرتا تھا۔ وہ اصلن، اور جھاؤ کے درخت تھے۔ اب یہ جھاؤ کے درخت جو ہے، یہ لفظ جو ہے ظاہر ہے کہ اتنا مانوس نہیں ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی جائیں گے، گوگل کے اوپر بھی جائیں گے، تو آپ دیکھ سکیں گے کہ لفظ جھاؤ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے ٹیمارسک، TAMARISK۔ اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے امیجز بھی آپ کو مل جائیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وضعیت کیا ہوتی ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بد مزہ ایک کڑوی گھاس وہاں پر اگا دی گئی، اور ایسے درخت کے جو کوئی بہت مفید درخت نہیں تھے، جاؤ کے درخت ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل، اور کچھ بیری کے درخت، جو کچھ فائدہ مند آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جو اصل جو ان کے لیے ایک ماحول سا بن گیا تھا، جو بہت ہی اٹریکٹیو تھا، جس میں چارم تھا، بہت زیادہ اس کے اندر کشش تھی، وہ سب ختم ہو کر رہ گیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی سزا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی یہ جو ہم نے ان کو سزا دی، یہ بدلہ جو ان کو دیا، تو ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، اور کیا ہم اس طرح کی سزا کفران نعمت کرنے والوں کے سوا بھی کسی کو دیا کرتے ہیں؟ یعنی اب اس کے اندر پالیسی ہے پروردگار عالم کی۔ اب اگر آپ غور کریں اور اس کو لنک کریں سورہ ابراہیم کی اس آیت کے ساتھ، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر نعمت ادا کرو گے، ہمارا شکریہ ادا کرو گے، تو ہم حتمن اس میں اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر ہمارا عذاب بڑا شدید ہے۔ وہ پھر جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو وہ قوم سبا جیسی قوم بن جایا کرتی ہے، اور اس جیسا حال ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس میں پروردگار عالم نے اپنی پالیسی بیان کی ہے کہ ہم اسی طرح سے ناشکرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى، اور ہم نے ان کے اور اس بستی کے درمیان، اللتی بارکنا فیہا، کہ جس کو ہم نے مبارک بنایا تھا۔ اب وہ بستی کوئی بھی ہو، یعنی اتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تاجر مزاج برادری تھی سبا کے لوگ، جو بزنس کرتے تھے، اپنے کاروبار کیا کرتے تھے، تو ان کا سفر ہوتا تھا۔ تو ایک اور بستی کہ جس کی یہاں تعبیر پروردگار عالم نے اس طرح سے کی ہے اس کی، کہ ہم نے اس کو مبارک قرار دیا، تو ممکن ہے کہ ٹریڈ وغیرہ کے لیے وہ لوگ وہاں پر فریکوینٹلی جایا کرتے ہوں۔ مفسرین نے اس حوالے سے صنعاء کا نام لیا ہے، کہ جو خود یمن کا علاقہ تھا، اور ایک اور علاقے کا بھی نام لیا ہے معارب، وہ بھی غالباً یمن ہی کے اندر تھا۔ تفسیر نمونہ کے اندر اس حوالے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بحث کی ہے، اور اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ لوگ سبا سے یہاں صنعاء یا معارب تک جایا کرتے تھے اور واپس آیا کرتے تھے، اور اس جگہ پر برکتیں تھیں۔ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اٹریکشن تھی، کہ وہاں پر وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، چیزیں لینا ہے، بیچنا ہے، کچھ وہاں پر بیچا، کچھ وہاں سے لیا، کسی اور جگہ بیچا، تو یہ ان کی ٹریولنگ وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ پروردگار عالم اب اپنے احسان کو مزید بیان کر رہا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پروردگار عالم نے ان کی بودوباش کی بات کی، جہاں پر وہ رہتے تھے اس کی بات کی، وہاں پر جس طرح کے درخت تھے، باغات تھے، ان کا ذکر کیا، یہ بھی بتا دیا ضمناً کہ ان کے اوپر عذاب آیا تو کیا ہوا، مگر اس سے پہلے کہ عذاب آتا، ان کے لیے جو ٹریولنگ کی جو سہولتیں تھیں، ان کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو جس جگہ وہ لوگ جایا کرتے تھے وہ جگہ بابرکت تھی، بارکنا فیہا، قرن ظاہرہ، ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے اور اس جگہ کے درمیان ایسی بستیاں رکھیں، آباد کر دیں کہ جو مسلسل تھیں، یعنی وہ بستیاں اس طرح سے ریگولر انٹرولز کے ساتھ آتی تھیں کہ فاصلہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ درمیان میں بڑے بڑے پیچز آ جائیں کہ جس میں آبادیاں نہ ہوں، تو پھر انسان خطروں کا سامنا کرتا ہے، امن و امان جو ہے رسک پر آ جاتا ہے۔ ایک انسان اس پر پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا پانی اگر ختم ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے، میرا کھانا ختم ہو گیا تو مجھے کہاں سے حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ریگولر انٹرولز کے اوپر اس طرح سے بستیاں آباد ہوں، تو اگر ایک انسان ہے وہ سفر کر رہا ہے، تو نہ اسے قافلوں میں سفر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسلح افراد ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر کہیں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو بستی بسانے والی ہے تو وہاں سے وہ چیز لے لیں گے، یہ ایک بڑی سہولت ہو جاتی ہے سفر کرنے میں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اور اس بستی کے درمیان کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، ہم نے مسلسل آبادیوں کو آباد کر دیا۔ وقدرنا فیہا سیر، اور اس کے اندر ان کے لیے آمد و رفت رکھی، سیرو فیہا کہ سیر کرو اس میں، لیالیا و ایامن آمنینا، راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی اور پورے اطمینان کے ساتھ۔ خاص طور پر جو راتوں کا سفر ہوتا تھا، آج بھی سیف نہیں ہوتا اتنا زیادہ، لیکن بہرحال اس زمانے میں تو راتوں میں اور خطرہ بڑھ جایا کرتا تھا، لیکن ان کے لیے یہ آمد و رفت اتنی ایزی ہو گئی تھی۔ اب ان بدبختوں کی دعا دیکھیے، انہوں نے کیا دعا مانگی۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، ربنا اے ہمارے پالنے والے، باعد بین اسفارنا، ہمارے یہ جو سفر ہیں ان میں فاصلہ ڈال دے، ان میں فاصلے قرار دے دے، لمبے سفر ہوں، یعنی اس کے اندر یہ جو فریکوینٹلی یہ جو بستیاں آتی ہیں یہ نہ ہو، ہمارے لیے ان فاصلوں کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ خامخواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا ایک ہے کوئی خاص وجہ سے امتحان پروردگار کی طرف سے ہو، اور ایک ہے کہ انسان اس نعمت کو جو پروردگار عالم نے دی ہے خامخواہ ختم کر دے یا ختم کروانے کی دعا مانگے، تو یہ بہت بڑا کفران نعمت ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، منعم کی طرف توجہ ہو، نہ یہ کہ اس طرح کی بے تکی دعائیں انسان مانگتا چلا جائے۔ اب یہ انہوں نے دعا کیوں مانگی، اس حوالے سے مفسرین نے باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کی ہے کہ جس طرح سے وہ بے تکی دعا بنی اسرائیل کی تھی کہ منو سلوا مل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو پیاز اور لہسن وغیرہ چاہیے، اس طرح کی دعا ان کی تھی کہ ہم چینج چاہتے ہیں، اس چینج کے چکر میں انہوں نے اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اور ایک اور دوسرا قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہاں جو غریب افراد تھے ان لوگوں کو اس طرح سے آسانی سے سفر کرتے ہوئے دیکھ کر پیسے والوں نے یہ دعا مانگی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم اور یہ بالکل ایک ہی پیج پر آ گئے اور ایک ہی لیول پر آ گئے کہ ہم بھی آسانی سے سفر کرتے ہیں اور یہ بھی بڑی آسانی سے سفر کر لیتے ہیں، تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے، ہم پیسے والے ہیں تو ہمارا سفر تو سہولت کے ساتھ ہو، اور اگر وہ فاصلہ بھی اگر ہوا تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم تو اپنا سامان وغیرہ ساتھ لے کر کیری کر کے سفر کر سکتے ہیں، ان غریبوں کا جو سفر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جب انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی تو پروردگار فرماتا ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، ایک داستان بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کے پرچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ کیسے کیا، وہ پیچھے بات آ چکی کہ ان کے لیے سیلاب نے آ کر ان کے یہاں تباہی مچا دی، اور جو وہاں پر باغات تھے ان باغات کا بالکل معاملہ ہی بدل کر رہ گیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا جب اس طرح کے واقعات کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ نعمتیں پروردگار کی طرف سے ہیں، ان پر شکر ہونا چاہیے، اور اگر کبھی کسی موقع پر کوئی تنگی ہو تو اس پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ان کے باب میں ابلیس نے اپنے ظن کو سچا ثابت کر دیا، جو اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کر دوں گا ان سب کو سوائے چند افراد کے جو مخلصین ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا جو اعلان تھا وہ ظن نہیں تھا، ایک گمان کے اوپر تھا، اور اس نے اس کیس کے اندر اسے سچ ثابت کر دیا۔ فَتَّبَعُوهُ، تو ان لوگوں نے اس کی اتباع کی، اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں ایک چھوٹا گروہ مومنین کا تھا، وہ ابلیس کی باتوں میں نہیں آیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور ظاہر ہے کہ ابلیس کو ان کے اوپر کسی قسم کا زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کان سے پکڑ کر زبردستی ان کو گمراہ کر دیتا، ہاں اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، ہاں بس یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شکن، ان کے مقابلے میں کہ جو آخرت کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے، یعنی ابلیس जबरदस्ती नहीं कर सकता था, एक्सप्लॉइट कर सकता था, वो उसने किया। उसका काम था रंगीन ये दुनिया को एक्सप्लॉइट करना, वो उसने किया। ये लोग उसकी बातों में आ गए, हमें तो पता था, मगर ये इल्म परवरदिगार यानी उनको एक्सपोज करना, उनको जाहिर करना, कि जाहिर हो जाए कि कौन है जो आखिरत पर ईमान रखते हैं और कौन है कि जो उसमें शक रखते हैं। वरब्बुका अला कुल्लि शयइन हफीज, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है। कुल ए हबीब कह दीजिए, उद्दुल्लज़ी ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, पुकारो उनको जिनको तुम समझते हो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के मुकाबले में जिसको तुम समझते हो पुकार लो, जिसको तुम खुदा का शरीक समझते हो पुकार लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ला यमलिकूना मिसकाल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, वो नहीं कुदरत रखते एक जर्रे भर पर भी आसमानों में और न जमीन में। खुदा खुदा है, वो वाहदहुल्ला शरीक है, उसके मुकाबले पर कोई भी नहीं हो सकता। वमा लहुम फीहा मिन शिरकिन, और न ही उन इन दोनों में कुछ शिरकत है उनकी। वमा लहुम फीहिमा, फीहिमा यानी न आसमानों में न जमीन में। मा लहुम नहीं है, मिन शिरकिन जरा सी भी शराकत। वमा लहुम मिनहुम मिन जहीर, और नहीं है उनका उनमें से कोई मददगार। परवरदिगार आलम की मुकाबले पर कोई भी नहीं हो सकता, न मालिक होने के एतबार से न किसी और एतबार से। खुदा ही किसी को अगर कोई काम दे वो अलग बात है, वो फरिश्ते भी हो सकते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं, वो वसीले हो सकते हैं, वो खुदा की तरफ से होंगे, खुदा के मुकाबले पर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं हो सकते। ये आयत नंबर 22 जिस पर ये सफा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुबारक सबा आयत नंबर 23 से आयत नंबर 32, 23 से 32 तक। गुज़िश्ता सफ़े की आखिरी आयत में हमने ये पढ़ा कि परवरदिगार आलम ने शिर्क की नफी की और ये बताया कि उनके पास कोई कुदरत और ताकत नहीं है कि जिन्हें ये खुदा के मुकाबले पर लेकर आते हैं और शरीक ठहराते हैं। आगे परवरदिगार आलम इस सफ़े पर शफाअत की बहस कर रहा है। इरशाद होता है वला तनफ़ा शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िनल्लाह, और उसके यहाँ कोई सिफारिश शफाअत फायदा नहीं देती मगर उसकी जिसे वो इजाजत दे। इसी से हमें अंदाजा हो गया कि शफाअत की मुतलकन नफी परवरदिगार आलम की तरफ से नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने इस्तिस्ना के साथ शफाअत को बयान किया है। यानी ये इरशाद हो रहा है कि शफाअत फायदा देगी मगर उनकी शफाअत की जिन्हें खुदा मुताला ने इजाजत दी हो, और दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिनके बारे में परवरदिगार आलम ने इजाजत दी है उन्हीं के बारे में शफाअत हो सकती है। ये दोनों बातें अपनी जगह हक हैं और दोनों यहाँ पर मुराद हो सकती हैं। जिनको खुदा ने इजाजत दी है वो शफाअत करेंगे, जिनके बारे में खुदा ने इजाजत दी है उनकी शफाअत की जाएगी। ये परवरदिगार आलम का एक निज़ाम कि जिसके जरिए से परवरदिगार आलम ने बहरहाल एक उम्मीद दिलाई है। जिस तरह से परवरदिगार आलम की रहमत है उससे उम्मीद होती है, उसी तरीके से ये परवरदिगार आलम का एक इंतजाम है कि उसने अपने हबीब को, अहले बैत को और दीगर बहुत से अफराद को, उलमा को, शहदा को शफाअत का हक दिया है। फिर इरशाद होता है हत्ता इज़ा फुज़िया अन कुलूबिहिम, यहां तक कि जब इनके दिलों से इस्तेराब दूर कर दिया जाएगा। फुज़िया जब जाहिर है कि ये बाबे तफील में जाता है अरबी ग्रामर के एतबार से, तो ये फिर मनफी माना देता है, यानि वो इस्तेराब जो था वो दूर कर दिया गया। तो पहले तो जाहिर है कि ये मुस्तरिब हुए जब कयामत की होलनाकियों को देखा, मगर जब वो फिर दूर हो गया, कालू मा ज़ा काला रब्बुकुम, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा था तुम्हारे रब ने। अब ये कहने वाले कौन है, ये फरिश्ते भी हो सकते हैं और उन लोगों की आपस की गुफ्तगु भी हो सकती है। जवाब आएगा कालू अल हक, कि हक ही कहा था, यानी जो कुछ भी हमारे रब ने कहा था वो हक ही कहा था। ऐन मुमकिन है कि वहां दुनिया में हमें समझने में हमने कोताही की हो, लेकिन हमारे रब का जो कौल था वो आज बिल्कुल साबित हो गया कि हक था और उसमें किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं थी। वह हुवल अलीउल कबीर, और वो ऊंचा है और बहुत बड़ा है, यानी उसकी उलू और बुलंदी जो है उसको यहाँ पर उनकी जबानी इकरार और ऐलान करवाया जा रहा है। कुल अहबीब कह दीजिए, मैं अर्ज़ुकुकुम मिन समावाते वल अर्ज़, कौन तुम्हें रिज़्क़ देता है आसमानों से और जमीन से। कुल अल्लाह, और कह दीजिए अल्लाह, यानी ये बात
اللہ ہی کے بس میں ہے، اور یہ بات تمہیں معلوم بھی ہے کہ پروردگار عالم ہی آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا حکیمانہ انداز ہے مخاطب کے لیے، حقیقت حال پر غور کرنے کی دعوت دینے کے لیے جو اسے ناگوار بھی نہ گزرے۔ ورنہ تو اگر آپ دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے کہ بہت ہی فرملی یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو، مگر ظاہر ہے کہ اس سے سامنے چڑھ جائے گا۔ تو ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کو قابل سماعت بنانے کے لیے، مخاطب کو مائل کرنے کے لیے، وہ کم سے کم ایجنڈے کے اوپر غور تو کرے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا اور ہمارا جو موقف ہے وہ پولز اپارٹ ہے، ایک طرف ہم توحید کی بات کر رہے ہیں، تم شرک کی بات کر رہے ہو، تم کئی خداؤں کی بات کر رہے ہو، ہم لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس صورت میں ہوگا کیا؟ دونوں کے دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر توحید ہے تو پھر بت پرستی غلط ہے، اور بت پرستی ہے تو توحید غلط ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یا ہم یا تم، یعنی دونوں صحیح ہو یہ ناممکن ہے، یا ہم صحیح ہیں یا تم صحیح ہو، یا ہم غلط ہیں یا تم غلط ہو۔ اس میں صراحت کے ساتھ اگر اعلان کر دیا جائے تو سامنے والا فرسٹریٹ ہو جائے گا اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا اسے قابل سماعت بنانے کے لیے، غور و فکر پر آمادہ کرنے کے لیے یہ انداز گفتگو اختیار کیا جا رہا ہے جس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی رواداری والے انداز کو اگلی آیت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پروردگار فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، لا تسألونا عما اجرمنا، کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم انجام دیتے ہو۔ اب یہاں پر پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایک انداز رواداری ہے کہ ایک تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، لیکن سامنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ فرض کرو کہ ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور سامنے والے کے لیے جرم کا لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ رواداری ہی کا انداز ہے کہ تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی ہم اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے بلاغ، کہ ہم بات کو پہنچا دیں، وہ ہم پہنچا رہے ہیں، اب اس کے بعد تمہارا جو عمل ہے اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری دانش میں ہم مجرم ہیں تو پھر ہم اپنے جرائم کا حساب دینے کے خدا کی بارگاہ میں پابند ہیں، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اب اس صورت میں ہم تم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے صرف اتنا ہے کہ تم غور و فکر کر لو، ہماری بات بھی سوچو سمجھو، اور اپنی بات جو ہے اس کو ذرا سا ری وزٹ کر لو کہ وہ کتنی معقول ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یجمعو بیننا ربنا، کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں یکجا کر دے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ بھی کر دے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یا پھر اسی فیصلے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو آخری فیصلہ ہوگا، یعنی پھر سوچ لو کہ اگر تم اس پر غور و فکر کر کے ریویزٹ نہیں کرتے ہو اپنی پالیسیز کو اور ہماری بات پر غور نہیں کرتے ہو تو پھر آخری فیصلہ جو ہوگا ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس میں پچھتانا پڑ جائے، اس لیے کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالحق بالکل حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ قل، اے حبیب کہیے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، مجھے دکھاؤ وہ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملایا ہے۔ یعنی دکھاؤ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو بالکل واضح مطلب ہے اور وہی زیادہ بہتر بھی لگ رہا ہے کہ وہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو ان کی قدرت اور طاقت کے کچھ آثار تو ہمیں دکھلاؤ، ان کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے ان کی قدرت کے آثار کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے بنایا ہے؟ کیا انہوں نے خلق کیا ہے؟ کیا ان کی صنائی ہے؟ کہاں پر ان کی تدبیر ہے؟ کہاں پر ان کی قدرت کے کرشمے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کے دعوے دار ہیں۔ یعنی خاص طور پر بتوں کے کیس کے اندر تو وہ بت بےچارے، ان کو تو بنایا گیا تراشا گیا، وہ تو کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، تو کہاں وہ کسی قسم کے دعوے دار ہیں کہ ان کی کوئی قدرت بزوں میں خود بھی یہ پروردگار عالم کے مقابلے میں پیش کر سکیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافتا للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشارت دینے والا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اس کے ذریعے سے پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیری
رسالت ہے، عالمگیر رسالت ہے، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایک یا دو افراد یا ایک یا دو قوموں کے لیے ہم نے رسول نہیں بنایا، کافتن للناس تمام انسانوں کے لیے ہم نے رسول بنایا، جو خود ختم نبوت کی ایک اور دلیل بھی بن جاتی ہے کہ جب تمام انسانوں کے لیے اب ان کو رسول بنا دیا گیا تو کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، یعنی وہی دن قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، میعاد یعنی وعدے والا دن، لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، جس سے تم ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں دیکھو گے، وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی ایک لمحہ مقدم ہوگا، یعنی وہ جب وقت آئے گا تو پھر آ جائے گا، نہ ذرا سا ڈیلے ہوگا نہ ذرا سا ارلی ہوگا، بالکل اپنے وقت پر وہ وعدہ پورا ہوگا اور قیامت کا دن آ جائے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدی، اور نہ اس پر کہ جو آگے ہے۔ یہ آگے سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے نہ قرآن پر نہ تورات اور انجیل پر، اور یہ بھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر اور نہ ہی قیامت کے دن پر۔ ولو ترى، کاش کہ آپ دیکھتے، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی وہی جو میدان قیامت میں عدالت برپا ہوگی، ان میں ان کے کھڑے رہنے کو بتایا جا رہا ہے، یرجعوا بعضهم الى بعض، اور ان میں کا ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہوگا، یقول الذین استضعفوا، تو وہ کہیں گے کہ جو دبے ہوئے تھے، جن کو بالکل یعنی محروم جو طبقہ ہوتا ہے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو مستکبر ہیں، یعنی جو ایروگینٹ، جو بڑے لیڈر بنتے تھے، چودھری بنتے تھے، ان سے کہیں گے، لولا انتم لکنا مومنین، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے، یعنی تمہارے ہونے کی وجہ سے، تمہارے انفلوئنس کی وجہ سے ہم لوگ حق کو قبول نہ کر پائے، تمہارے انفلوئنس کی وجہ سے ہم باطل سے چپکے رہے۔ قال الذين استكبروا، تو وہ جو متکبر تھے، مستکبر تھے، کہیں گے للذين استضعفوا، ان کمزوروں سے، ان پسے ہوئے افراد سے، نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ گیا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو عام طور پر ایروگینٹ افراد ہوتے ہیں، جو انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ اپنے اس انفلوئنس کی وجہ سے بہت سو کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ کرنے کے جرم کے بھی مرتکب قرار پاتے ہیں اور اس کی سزا ان کو ملے گی۔ لیکن وہی والی بات کہ کیا ان کے اس انفلوئنس کی وجہ سے دوسرے انسان کا اختیار سلب ہو جاتا ہے؟ جب شیطان کے انفلوئنس کے باوجود انسان کا اختیار سلب نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بہرحال انسان کو پروردگار عالم نے ایک بڑی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ غور کرتا ہے، کئی مرتبہ وہ اپنے اس اختیار کو کمپرومائز کر دیتا ہے، یہی اس کی انسانیت کی تذلیل ہے اور یہی اس کی شکست ہے۔ البتہ یہ مکالمہ جو متکبرین، مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان ہے، طاقتور اور کمزور جو دنیا کے اعتبار سے تھے، وہ ابھی آگے مزید بڑھے گا، لیکن یہ آیت نمبر 32 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔